السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. سورۃ الاحزاب کا مطالعہ جاری ہے, چوتھے رکوع کا مطالعہ مکمل ہوا اور اس زمن میں جو ازواج مطہرات سے خطاب اور اس کے ذیل میں امت کی عورتوں کے لیے بھی رہنمائی, گفتگو میں احتیاط کا پہلو, اصل مقام اور اصل ذمہ داری اولاً عورت کی گھر کے تعلق سے, یہ گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے. اب جو آیت نمبر 35 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں, بہت ہی پیاری اور جامع آیت ہے اور اللہ نے 10 صفات ذکر کی ہیں, مردوں کی الگ عورتوں کی الگ. بعض مرتبہ صحابیات نے حضور کے سامنے بات رکھی رضی اللہ تعالی عنہن کہ یا رسول اللہ, یہ مردوں کا ذکر بڑا آتا ہے قرآن کریم میں, ہمارا نہیں آتا. تو اللہ نے کچھ مقامات پر عورتوں کا ذکر مردوں سے علیحدہ بھی کیا ہے. انہی مقامات میں یہ اگلی آیت ہے, آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی, ایک نہیں دو نہیں 10 صفات مردوں کی الگ اور عورتوں کی الگ. اچھا, یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے فرق تو رکھا لیں, مرد مرد ہے عورت عورت ہے, دائرہ کار کا فرق رکھا ہے, ذمہ داریوں کا فرق رکھا ہے, مگر کون سا میدان ہے جو دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت کا میدان ہے, فرما برداری کا میدان ہے, گناہوں سے بچنے کا میدان ہے, آخرت کی تیاری کا میدان ہے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کا میدان ہے. یہ میدان دونوں کے لیے بالکل ایکولی کھلا ہوا ہے. تو اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 سے ارشاد ہوا, ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں, والقانتین والقانتات, اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, والصادقین والصادقات, سچے مرد اور سچی عورتیں, والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والی مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات, اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, والصائمین والصائمات, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. 10 باتیں ہو گئیں. اعد اللہ لہم مغفرت و اجر عظیم, ان سب کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اب یہ 10 صفات ہیں مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی, یہ گوشہ ہے, یہ میدان ہے جہاں دونوں کے لیے یکساں مواقع ہیں, جو آگے بڑھنا چاہے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. باقی مرد اور عورت میں اللہ نے فطری طور پر فرق رکھا, دائرہ کار کا فرق رکھا ہے, اس کا انکار کرنا حماقت کی بات ہے. اگلی آیت کریمہ ہے, اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے تعلق سے بڑا اہم مقام ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم اور فیصلہ آ جائے تو مومن کے پاس اختیار نہیں رہتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو جھکا دے, سرینڈر کر دے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ, اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا, اذا قضى الله ورسوله امرا, کہ جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں, ان یکون لهم الخيرۃ من امرهم, تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار رہے, یہ ممکن ہی نہیں. اللہ کا حکم آ گیا, رسول علیہ السلام کا حکم آ گیا, تو مومن کا تو اختیار ہی ختم ہو گیا. ہاں, جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے چوائس دیا ہے, دائرہ کار میں گنجائش دی ہے, باؤنڈری سیٹ, اس کے اندر جو چاہو سو کرو, نو ایشو. لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ فرما دیا, کوئی حکم دے دیا ہے, اب ہمارا اختیار اس معاملے میں ختم. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً واضح گمراہی میں پڑ گیا. اللہ اپنے اور اپنے رسول علیہ السلام کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے ایک واقعے کا پس منظر میں پہلے رکھ دوں, جس کے تسلسل میں اس آیت کو بھی ذہن میں رکھنا اور اگلی آیات کو بھی سمجھیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن تھی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا, پھوپھی زاد بہن, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم زید سے نکاح کر لو, زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. یہ بی بی خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام, یہ غلام بن کر آئے تھے حضرت زید, اور ان کے بھتیجے بی بی خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام, تو انہوں نے حضرت خدیجہ کو دے دیے. حضرت خدیجہ نے حضور کی خدمت پر ان کو لگا دیا, بعد میں حضور نے ان کو آزاد بھی کر دیا اور وہ مشہور ہو گئے زید بن محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر منہ بولے بیٹے, ایک بات پہلے آ چکی ہے نا, اب پورا معاملہ اب آئے گا. بہرحال حضور نے فرمایا بی بی زینب بنت جہش جو کہ حضور کی پھپھی زاد بہن, کہ تم ان سے نکاح کر لو. اب حضور کا حکم آ گیا, بہرحال انہوں نے سرینڈر کر دیا اور نکاح تو ہو گیا, لیکن بہرحال وہ قریش کی خاندان سے اور حضرت زید بہرحال ایک آزاد کردہ غلام, بات چل نہ سکی, بات بن نہ سکی اور معاملہ کہاں پہنچا, اللہ کی مشیت تھی, بٹ نیچرل یہ ہوا ہے, مگر اللہ کی مشیت تھی کہ معاملہ پہنچے گا طلاق تک. حضور روکتے رہیں گے, سمجھاتے رہیں گے, جیسے ہم بھی اللہ نہ کرے کسی کے گھر کے بارے میں معلوم ہو جائے تو ہم کیا کوشش کریں گے, بھائی مت کرو ایسا, مت کرو ایسا, حضور سمجھاتے رہے آخر تک. مگر اللہ کی مشیت میں کچھ اور تھا کہ طلاق واقع ہوگی, جناب زید حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت زینب کو طلاق دیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا. یہ تھے منہ بولے بیٹے, تو منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا, مگر عرب کے معاشرے میں بڑی بری رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کی بہو, یعنی اس شخص کی بہو جس کا منہ بولا بیٹا ہے, اس کی جو بہو ہے اس کو حقیقی بہو سمجھتے تھے. تو اگر یہ منہ بولا بیٹا طلاق دے دیتا تو عرب اس سے نکاح کرنے کو برا سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کروانا چاہا حضور کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ زید طلاق دیں گے حضرت زینب کو اور حضرت زینب کا نکاح اللہ نے طے فرما دی, یہ ذکر ابھی آئے گا, اس کے ذیل میں حدیث بھی ذکر کر دی جائے گی. اور حضور کا پھر نکاح حضرت زینب سے ہوا, اور نوٹ کیجئے گا یہ حضور کا پانچواں نکاح تھا اور اللہ نے اجازت دی حضور کو. عام مسلمان کے لیے چار کی پابندی, حضور کے لیے گنجائش ایک وقت تک, وہ بات بھی آگے چل کر آئے گی. تو اس پر طوفان مچنا تھا لوگوں کی طرف سے, اور دوسرا منہ بولے بیٹے کی بیوی اسے نکاح, اس پر طوفان اٹھنا تھا. یہ پس منظر ہے جس میں اگلی آیات آ رہی ہیں, اور یہ رسم اتنی بری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے اس رسم کا خاتمہ کروایا, اور اس کے ذیل میں ختم نبوت والی جو مشہور آیت ہے وہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. یہ پس منظر ہے اگلی چند آیات کا. فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور اے نبی علیہ السلام یاد کیجئے جب آپ نے اس شخص سے فرمایا جس پر اللہ نے احسان فرمایا اور آپ نے بھی آپ نے آزاد کیا تھا ان کو, امسک علیک زوجک اور انعمت علیہ, اور آپ نے بھی ان پر احسان فرمایا تھا, آپ نے کیا فرمایا ان سے, امسک علیک زوجک, اپنی بیوی کو اپنے پاس اپنی زوجیت میں روکے رکھو, واتق اللہ اور اللہ سے ڈرو, وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخش الناس, اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھے ہوئے تھے جسے اللہ تعالی ظاہر فرمانے والا تھا, اور آپ لوگوں کے تانا زنی کے معاملے سے ڈر رہے تھے. حضور کو اندیشہ تھا اگر یہ معاملہ ہوگا تو پھر لوگ کس قدر اس پر طوفان اٹھائیں گے, اور دعوت کا کام جو کرنا ہے, دین کی جو محنت کرنی ہے, اس میں خاصی رکاوٹ کا امکان آ سکتا ہے. اچھا ایک بات ذرا گہری ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے ہر بات امت کو پہنچا دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر بات, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر بات امت کو پہنچا دی. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. بالفرض اگر حضور کو چھپاتے, بالفرض تو یہ آئے چھپاتے, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا آپ نے امت کو پہنچایا. اللہ کیا فرما رہے ہیں, وتخفی فی نفسک, اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھے ہوئے تھے, ما اللہ مبدیہ جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا, وتخش الناس اور آپ لوگوں کی تانا زنی کے معاملے سے ڈر رہے تھے, واللہ احق ان تخشاہ, حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسی سے ڈریں. حضور کا ڈر کس بات کا تھا, دعوت کے کام کو نقصان نہ پہنچے, دین کی محنت کو نقصان نہ پہنچے. اللہ فرما رہے ہیں اب لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں, آپ اللہ کی خشیت اختیار کریں. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها, پھر جب زید نے ان خاتون کو طلاق دے کر ان سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا. اللہ فرما رہے ہم نے آپ کا اے نبی ان سے نکاح کر دیا. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم, تاکہ مؤمنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے. اذا قضوا منهن وطرا, جبکہ وہ طلاق دے کر ان سے تعلق ختم کر چکے ہوں. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا حکم تو پورا ہی ہو کر رہنے والا ہے. یہ ہے جو معاملہ بنا ہے. اچھا اب دو باتیں ہیں, حضرت زید کو بھی تو افسوس ہوا ہوگا نا, طلاق دینا پڑ گئی اور معاملہ چل نہ سکا, میں نے تو حضور کی بات مانی تھی, تو کچھ وہ بھی افسردہ ہوں گے. اللہ نے قیامت تک کے لیے حضرت زید کا نام قرآن میں رکھ دیا, کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، ذکر سب اکثر کا ہے، اجتماعی طور پر بھی ذکر ہے، کچھ کا اسپیسیفکلی. ارحما فل غار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، نام نہ لیا ہو صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت اپنی جگہ. زید کی اللہ تعالیٰ نے کیسے دل جوئی فرما دی، ان کا نام قیامت تک کے لیے قرآن میں آ گیا رضی اللہ عنہ. ایک دوسرا، حضرت زینب کو بھی تو افسردگی ہوگی نا کہ میں نے حضور کی بات مان تو نہیں، لیکن یہ بہرحال خاندان بڑا ہے، یہ آزاد کردہ غلام ہے، معاملہ چل نہ سکا، طلاق ہو گئی. طلاق ہو جانے خاتون کے لیے بہرحال ایک دھبے کی بات تو بن جاتی ہے. اچھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، ان کا نکاح اللہ نے حضور سے طے کر دیا، بلکہ وہ خود کہتی ہیں یہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، بقیہ ازواج مطہرات پر فخر کرتی تھی، تم سب کا نکاح زمین پر ہوا ہے، میرا آسمانوں پر اللہ نے فرمایا نکاح، میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر فرمایا. تو یہ دونوں کی، حضرت زید کی بھی، حضرت زینب کی بھی دل جوئی کا معاملہ. اصل اس سے بڑھ کر بات کیا تھی، یہ جو بری رسم پڑی ہے نا معاشرے میں، اس کو ختم کروانا مقصود تھا، اور اللہ نے حضور کے ذریعے اس رسم کو ختم کروایا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے، اور اس کی بیوی کو اگر وہ طلاق دے تو نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے. نہ، حلال حرام کے فیصلے تم نے نہیں، اللہ نے کرنے ہیں، اور یہ رسم بد یعنی بری رسم اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے ختم کروائی صلی اللہ علیہ وسلم. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہی ہو کر رہنے والا ہے. ما کان علی النبی من حرج، ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ لہ، نبی علیہ السلام پر کوئی حرج نہیں اس کام کے انجام دینے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے فرما دیا ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کی سنت رہی ہے ان انبیاء کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، وہ انبیاء کرام اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور وہ صرف اسی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو اللہ نے پہلے بھی انبیاء کو احکامات عطا فرمائے اور انہوں نے معاشرے سے بری رسموں کا خاتمہ کیا، اور یہ سنت اللہ کی چلی آ رہی ہے، اور اللہ کے انبیاء اللہ ہی سے ڈرتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں. ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کی شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں اللہ کا خوف پیش نظر رکھو، بندوں کا نہیں. دو چار پانچ کا خوف رکھو گے سب سے ڈرو گے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کی خشیت اختیار کرو، یہ ایک میسج ہمیں بھی انبیاء کی تاریخ بیان کر کے دیا جا رہا ہے. وکفا باللہ حسیما، اور اللہ کافی حساب لینے کے اعتبار سے. مشہور آیت ختم نبوت کے عنوان کے تعلق سے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد نہیں ہے تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ، صلی اللہ علیہ وسلم، ولکن رسول اللہ، لیکن ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کے خاتم ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. کیا مطلب؟ آپ کے تین بیٹے تھے، تینوں کا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا. زید آپ کے حقیقی بیٹے نہیں، وہ منہ بولے بیٹے ہیں. کلیئرٹی ہو گئی، مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. ہاں بیٹیاں آپ کی بڑی ہوئی ہیں چار، وہ بات ہمارے علم میں ہے. دوسری بات، آپ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں. اب یہ بری رسم آپ کے ذریعے ختم نہ ہوتی تو اور کون آ کے ختم کرتا؟ تو اللہ نے آپ کے ذریعے اس بری رسم کا خاتمہ کروایا ہے، اور آپ اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہیں. لفظ رسول بھی ایک آیت میں آ گیا، لفظ نبیین، نبی کا لفظ بھی ایک ہی آیت میں آ گیا. ہر طرح کے پہلو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے، اور نبی علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. البتہ یاد رہے، فقط قرآن پاک میں ختم نبوت کے لیے ایک ہی آیت نہیں ہے. ہم نے البقرہ کے شروع میں بھی پڑھا، اور دو تین مقامات پر بھی پڑھا، علماء نے کم سے کم 100 آیات بیان کی ہیں جس میں ختم نبوت کی عقیدے کا تذکرہ ملتا ہے. میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اس کو جمع کیا، اس کا استفادہ، یعنی اس سے استفادہ مفید رہے گا انشاءاللہ تعالی. ورنہ یہ جو قادیانی ہوتے ہیں نا، ان کے جو بھی واعظین ہوتے ہیں، ان کے جو تھوڑے بہت بھی ذرا مبلغین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ساری محنت اس ایک آیت پر ہوتی. حالانکہ اس کے جوابات ہیں، علماء نے دیے، لیکن اب وہ بقیہ 90-100 آیات جو ان کے اوپر ان کی توجہ نہیں ہوتی. تو اگر وہ سارے پہلو بھی ہمارے سامنے ہوں تو یہ فتنہ کبھی سامنے ہے تو ہمیں جواب دینے میں سہولت رہے گی انشاءاللہ. اللہ یہ قادیانیت کا فتنہ ختم کرے اور ہمارے ملک میں جو ایک مقدمہ ابھی عدالتی کاروائی کے ذیل میں ہے اس میں بھی اللہ صحیح فیصلے کی ہمارے ججز کو توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کو ہی اللہ نے کھڑا کیا اس عقیدے کے تحفظ کے لیے, ورنہ دنیا میں کہیں اور قانونی سطح پر کانسٹیٹیوشن کے لیول پر ان کو کافر قرار نہیں دیا گیا, پاکستان میں قرار دیا گیا ہے. بھارت اس کا حفاظت کا نقطہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ حضور پر ختم نبوت ہو گئی, آپ کے ذریعے اس رسم بد کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کرایا. یہاں پڑھیے گا مفتی شفیع صاحب نے لکھا رحمت اللہ علیہ, کبھی معاشرے میں کوئی برائی بہت زیادہ جڑ پکڑ جائے, کوئی غلط تصور جڑ پکڑ جائے تو کچھ لوگوں کو جو اصحاب علم ہوں یا کہیں ذمہ داریوں پر ہوں اور لوگ ان کی سنتے ہوں انہیں آگے بڑھ کر اس برائی کا خاتمہ کرنا چاہیے یا اس غلط تصور کی اصلاح کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں بیوہ سے نکاح کو لوگ کیا سمجھتے ہیں, مایوس سمجھتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں اور اسلاف ماضی قریب کی باتیں کر رہا ہوں, مولانا اسلم شیخ و پوری صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے مدرس صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے, باقاعدہ پورا خطاب کیا, باقاعدہ لوگوں کو توجہ دلائی, خدا کے بندوں یہ نبی کی سنت کو تم برا سمجھتے ہو معاذ اللہ, تم نے بیوہ کو جو ہے وہ کیا ایک برائی سمجھ رکھا ہے معاذ اللہ. تو انہوں نے بھی اس بات کی تحریک چلائی, ہمارے بعض علماء نے ماضی میں اس بات کی تحریک چلائی. تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ جب غلط فہمیاں کچھ اس طرح کی ہو جائیں تو بعض اصحاب علم کو یا صاحب اختیار جن کے پاس پوزیشن بھی ہو منصب ہو انہیں آگے بڑھ کر اس برائی کا خاتمہ کرنا چاہیے. اور کچھ ہمارے ماضی قریب کے علماء نے اپنی بوڑھی بیوہ بہنوں کے نکاح کروائے, بوڑھی بیوہ بہن اس کا نکاح کروایا, اور پتہ کس سے کروایا, مدرسے کے ایک عام ملازم سے. پہلے بہن کو سمجھایا کہ بھائی میں دنیا کو سنت کا درس دے تو میرے گھر میں بیوہ بہن بیٹھی ہے, اور اس ملازم کو بھی آن بورڈ لیا اور پھر آ کے بیان کیا اور نکاح پڑھوایا اپنی بہن کا. ہم نے مایوس سمجھ رکھا ہے. ایسے کچھ امور اگر ہوں تو ان پر اسٹینڈ لینا چاہیے. یہ بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے زیر میں لکھا, ورنہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اس نے اگر طلاق دے دی تو اس سے نکاح کرنا فرض تو نہیں ہے نا, اس سے نکاح کرنا فرض تو نہیں ہے, لیکن یہ رسم اتنی بری تھی کہ اللہ نے حضور کے ذریعے اس رسم کا خاتمہ کروایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وکان اللہ بکل شئین علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شئے کا علم رکھنے والا ہے. باقی ختم نبوت کے بارے میں حضور نے کبھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع میں فرمایا تم آخری امت ہو تمہارے بعد کوئی امت نہیں, میں آخری رسول آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک عمارت تھی بہت ہی خوبصورت بہت ہی عمدہ, مگر ایک دیوار میں ایک چھوٹا سا رخنا تھا, وہ رکھنا ایک اینٹ رکھ کے پورا کر دیا کہ عمارت مکمل ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں. حضور نے فرمایا میں آیا یہ عمارت مکمل ہو گئی, نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی آئیں تو مجھے مانے بغیر ان کو بھی گزارا نہیں, مجھے مانے بغیر ان کو بھی نجات نہیں مل سکتی. یہ بہت ساری احادیث میں پوری امت کا اس پر اجماع یعنی کنسنسس ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے, چاہے وہ قادیانی گروپ ہو یا لاہوری گروپ ہو یا کوئی اور ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اذکر اللہ ذکرن کثیرا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. یہ نقطہ بھی نوٹ کیجئے, نماز کا حکم آتا ہے, زکوٰۃ کا حکم آتا ہے, روزے کا حکم آتا ہے, حج کا حکم آتا ہے, قربانی کا حکم آتا ہے اور اعمال کا حکم آتا ہے, کثرت کا لفظ نہیں آتا. کثرت کا لفظ ذکر کے ساتھ آتا ہے. کیوں؟ بقیہ عبادات کے پروٹوکولز ہیں, شرائط ہیں, تقاضے ہیں. ذکر ہر وقت کیا جا سکتا ہے, کھڑے بیٹھے لیٹے بھی, باوضو بھی بے وضو بھی کیا جا سکتا ہے. تو کثرت کا لفظ ذکر کے ساتھ آتا ہے, بہت اہم بات. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا, ایمان والو اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور اس کی تسبیح بیان کیا کرو صبح اور شام. ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, وہ اللہ ہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں. صلات, یہ بڑا جامع لفظ ہے, صلات کا ترجمہ رحمت کا بھی ہے, صلات کا ترجمہ دعا کا بھی ہے. اور جب الصلات ہم کہتے ہیں تو اقیم الصلاۃ سے کیا ذہن میں آتا ہے, اللہ سے لو لگانے کا خاص طریقہ یعنی نماز. اللہ کی صلات سبحان اللہ یعنی اللہ کی رحمت ہے جو وہ بھیجتا ہے. فرشتوں کی صلات کیا ہے, وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں اور آپ کو حکم اسی صورت میں آگے آئے گا آیت نمبر 56 میں صلو علیہ وسلم تسلیما. ہمارا صلات بھیجنا کیا ہے؟ رحمت کی دعا کرنا. فرشتوں کا صلات بھیجنا کیا ہے؟ رحمت کی دعا کرنا. اللہ کا صلات بھیجنا کیا ہے؟ رحمت کا نازل کرنا. هو الذی یصلی علیکم وملائکته. یا تو ہم پر رحمت کا نزول ہے, اس کو بھی جوڑ لیں. جو آیت 56 آئے گی وہاں حضور پر رحمت کا نزول ہے, یہاں اللہ ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے. درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علیہ السلام, تم ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجو, اللہ 10 مرتبہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا. اب اس کو جوڑیں, ایک مرتبہ حضور پر درود بھیجو, اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. اور اللہ رحمت نازل فرمائے تو کیا ہوگا؟ سنیے اس آیت میں, هو الذی یصلی علیکم وملائکته. وہ اللہ جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے. تو درود شریف کی رحمت, اس کی بھی برکت اور اس کا بھی نور ہے. اللہ فرما رہے, اللہ تم پر رحمت فرمائے تو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے گا. اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ قرآن, الرحمن علم القرآن. اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک بڑا طریقہ درود کا اہتمام کرنا بھی, صلات کا اہتمام کرنا بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے. وکان بالمؤمنین رحیما, اور اللہ ایمان والوں پر نہایت رحم فرمانے والا ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, جس دن وہ مومن لوگ اس اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا. سورہ یاسین میں انشاءاللہ پڑھیں گے, اللہ بھی سلام کہے گا, سلام قولا من رب رحیم. یوم یلقونہ سلام, جب اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا, اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے. اگلی دو آیات میں نبی علیہ السلام کی پانچ بڑی پیاری صفات اور شانوں کا بیان ہے. یا ایھا النبی, اے نبی علیہ السلام, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ, اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. وسراجا منیرا, اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. آپ گواہی دینے والے ہیں, بشارت دینے والے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں, اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں, اور ہدایت کے روشن چراغ ہیں. یہ پانچوں باتیں دعوت اور تبلیغ کے عمل سے جڑی ہوئی ہیں. اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا, اسی میں گواہی دینا, بشارت دینا, انذار کرنا, دعوت دینا بھی شامل ہے. اور یہ مستقل سنت ہے حضور کی. ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں پڑھا, ادعو الی اللہ. 23 برس کی سنت اللہ کے رسول کی مستقل سنت کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. امت کو کس سے کھڑا کیا گیا؟ آل عمران آیت نمبر 110, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت تو تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے, بدی سے روکو گے. تو حضور کے بحاف پر ہم نے کام کرنا ہے. پانچویں بات بڑی پیاری ہے, وسراجا منیرا, اور آپ کو ہم نے روشن چراغ بنا کر بھیجا. سراج کا لفظ قرآن پاک میں سورج کے لیے بھی آتا ہے. ایک سورج صبح نکلتا ہے, شام کو غروب ہو جاتا ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صورت میں جو ہدایت کا سورج طلوع ہوا, اب یہ غروب نہیں ہوگا. یہ سورج کبھی فائدہ اٹھا سکتے ہو, کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ الگ بات ہے کہ سولر پینل لگا کر ہم تو تھوڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, مگر رات میں تو فائدہ نہیں ملتا اس سے. تو کبھی فائدہ ہے سورج کی روشنی کا, کبھی نہیں. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہدایت کا جو سورج طلوع ہو گیا, ہمیشہ فائدہ ملے گا. اس سورج سے سردی میں تمہیں مزہ آتا ہے, گرمی میں تمہیں پریشانی ہو جاتی, تو کبھی تکلیف بھی دے دیتا ہے یہ سورج. مگر محمد مصطفیٰ کی صورت میں جو ہدایت کا سورج طلوع ہوا, اس میں رحمت ہی رحمت ہے, نعمت ہی نعمت ہے, برکت ہی برکت ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا, اور اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع عذاهم وتوکل علی اللہ, اور آپ کافر و منافقین کی بات نہ مانیے اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کیجئے. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر توکل کیجئے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ تعالی ہی بطور کارساز کافی ہے. یہ جو مخالفت چل رہی ہے کفار کے منافقین کی, خاطر میں نہ لائیں, اللہ پر بھروسہ کریں. حضور کا تو بھروسہ اللہ ہی پر تھا. امت کو تعلیم دی جا رہی ہے, دین دشمن ہو, حق کی مخالفت کرنے والے ہوں, ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کرنا, تم کس سے لو لگائے رکھو؟ اللہ سے. تمہارے توکل کس پر؟ اللہ سے. تم کس کا خوف رکھو؟ اللہ کا. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ ہی بطور کارساز کافی ہے. ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے عدت سے متعلق. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات, اے ایمان والو جب تم مؤمن عورتوں سے نکاح کرو, ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, پھر تم انہیں طلاق دے دو اس ہاتھ لگانے سے پہلے, مراد یہ کہ رخصتی سے پہلے, فما لکم علیہن من عدت تعتدونها, تو ان پر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو. رخصتی سے پہلے, خدا نخواستہ اگر طلاق ہو جائے تو عدت نہیں ہے. البتہ فمتعوهن, لہذا تم انہیں کچھ خرچہ تو دے دو, وسرحوهن سراحا جمیلا, اور انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دو. یاد آیا کچھ؟ چار رکوع پڑھے تھے ہم نے سورۃ البقرہ کے, 28, 29, 30, 31 مسلسل, اور بار بار ذکر آیا یہ ہے بڑا کڑوا گھوٹ جو طلاق کا تم پی رہے ہو, لیکن خوبصورتی کے ساتھ, عمدگی کے ساتھ معاملے کو, خوش اسلوبی سے پائے تکمیل کو پہنچاؤ. یہاں مسئلہ کیا آیا؟ ایک, طلاق اگر رخصتی سے پہلے دے دی تو عدت نہیں ہے. البتہ البقرہ میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی, اگر مہر مقرر کیا تھا تو نصف دینا پڑے گا, مہر مقرر تھا تو نصف دینا پڑے گا, اور اگر نہیں مقرر تھا تو جو بات ادھر ہے, فمتعوهن, لہذا تم انہیں کچھ خرچہ دو, جوڑا دے دو, کچھ کیش دے دو, کچھ چھوٹا سا تحفہ دے دو. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ طلاق. اندازہ کیجئے, جب ہم سمجھ رہے تھے وہ مقامات قرآن پاک کے, کیا عجیب مقام ہے قرآن پاک کا, اتنے کڑوے گھوٹ پینے کے موقع پر اور اتنے ناخوشگوار موقع پر اللہ تعالی خوش اسلوبی کا حکم دے رہا ہے. تو جب عام حالات میں شوہر بیوی کا تعلق قائم ہے تو کیا پیاری تعلیمات اللہ کے دین نے عطا فرمائی ہوں گی. اللہ ہمیں سیکھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فمتعوهن, لہذا تم انہیں کچھ خرچہ دے دو, وسرحوهن سراحا جمیلا, اور انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دو. اگلی آیات میں نبی علیہ السلام سے خطاب اور آپ کی چند خصوصیات کا بیان آ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ خاص رعایتیں اللہ تعالیٰ نے دی, جیسے خاص احکامات حضور کے لیے. آپ اور ہم جانتے, تہجد امت کے لیے نفل کے درجے میں, حضور کے لیے ایک رائے کے مطابق فرض کے درجے میں. حضور کے گھر والوں کے لیے صدقہ استعمال کرنا جائز نہیں, یہ خاص معاملہ حضور کا. حضور دو دو دن کا روزہ رکھتے تھے, سومے وصال کہتے, امت کو منع کر دیا. دو دن کا روزہ لگاتار رکھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک تہائی رات, آدھی رات, دو تہائی رات, یہ حضور کے لیے حکم. تو جیسے یہ خصائص ہیں, خصوصیات ہیں, اللہ کے رسول کو کچھ رعایت ہے. نمبر ایک, اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ایک وقت تک تعداد کی پابندی نہیں تھی. تعداد عام بندے کے لیے, مسلمان کے لیے چار کی گنجائش ہے, ایک حضور علیہ السلام چار سے زائد نکاح کر سکتے ہیں. نمبر دو, اگر کوئی خاتون حضور کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے نکاح کے لیے اور حضور نکاح بھی کرنا چاہیں اور حضور چاہیں تو مہر نہ دیں تو حضور کو اجازت ہے. امت کو تعلیم ہے مہر دو, کیونکہ حضور نے, گو کہ حضور نے ہمیشہ مہر ادا کیا مگر اللہ نے اجازت دی تھی کہ آپ مہر ادا نہ کریں, آپ پر کوئی حرج نہیں. اور نمبر تین, اللہ کے رسول کے لیے مساوات کرنا لازم نہیں تھا بیویوں میں. عام مسلمان کو اجازت ہے تو عدل کا تقاضا, مساوات کا بھی تقاضا, حضور پر لازم نہیں تھا مگر حضور مساوات کرتے تھے. اور آخری ایام بی بی عائشہ کے حجرے میں آپ نے گزارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ ازواج مطہرہ سے اجازت لے کر بی بی عائشہ کے آخری ایام گزارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تین خاص اجازت حضور کے لیے. اس میں بھی ایک بات آئے گی جو اتنی معروف نہیں ہے مگر تفاصیل میں ذکر ہے, میں ذکر کروں گا. اس میں بھی ایک خاص پابندی حضور کے لیے تھی, عام مسلمانوں کے لیے نہیں مگر حضور کے لیے. تو جہاں حضور کو رعایتیں ہیں وہاں حضور کے لیے خصوصیات بھی ہیں, خصائص بھی ہیں, اور کچھ حضور کے لیے پابندیوں کے معاملات بھی اللہ کی طرف سے. اب فرمایا, یا ایھا النبی, اے نبی علیہ السلام, انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ ازواج حلال کر دی جنہیں آپ نے, جنہیں آپ ان کے مہر ادا کر چکے ہیں. وما ملکت یمینک, اور آپ کی کنیزیں جن کے آپ مالک ہوئے. کنیزوں کا اشارتاً بعد میں ذکر کر دیں گے انشاءاللہ. وما ملکت یمینک, اور آپ کی کنیزیں جن کے آپ مالک ہیں. مما افا اللہ علیک, اس غنیمت کے مال میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. وبنات عمیک, وبنات عماتک, وبنات خالک, وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک, اور آپ کی چچا کی بیٹیاں, اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں, اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں, اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. یہ ہے اہم بات. یعنی یہاں لکھا مفسرین، مفتی تقی عثمانی صاحب نے مفسرین کی اس بات کو نقل کیا کہ مسلمان مرد کے لیے تو گنجائش ہے نا اہل کتاب کی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، مسلمان مرد کے لیے گنجائش ہے نا، جائز ہونا ایک شے ہے، پسندیدہ ہونا الگ شے ہے، جائز ہونے کی بات ہو رہی ہے، حضور کو اجازت نہیں تھی. ہاں دوسرا کسی اور خاتون نے ہجرت نہ کی ہو تو کوئی مسلمان اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر لے، حضور اس سے نکاح نہیں کریں گے جس نے ہجرت نہ کی ہو. اللہ اکبر، یہ معروف نہیں ہے اتنی بات، تفاسیر میں دیکھیے گا. تو یہ پابندیاں بھی حضور پہ خاص ذکر آیا، ہاجرنا ماں کا جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور اس وقت ہجرت کرنا ایمان کی علامت تھی، تو یہ حضور کا خاص معاملہ. تو ایک بات تعداد کی پابندی نہیں، دوسرا وَمْرَاتًا مُؤْمِنَةً اِن وَحَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِن اَرَادَ النَّبِيُّ اَن يَسْتَنْكِحَهَا. اور کوئی بھی مومن عورت اگر نکاح کر دے کے لیے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے لیے پیش کر دے، اگر نبی علیہ السلام اس سے نکاح کرنا چاہیں، خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ بغیر مہر نکاح کر سکتے ہیں، مؤمنوں کے لیے اجازت نہیں. یہ اجازت ہی حضور کے لیے، کوئی خاتون اپنے آپ کو پیش کرے اور حضور بھی نکاح کرنا چاہیں، بغیر مہر بھی نکاح حضور کر سکتے تھے، البتہ حضور نے اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھایا، مہر ادا کی اپنی ازواج کو. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، یقیناً ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان مؤمنوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں مقرر کیا ہے. لکی لا یکون علیک حرج، جبکہ آپ علیہ السلام کے لیے رعایت رکھی ہے تاکہ آپ علیہ السلام پر کوئی تنگی نہ رہے. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب تیسری جو حضور کی خصوصیت تھی کہ آپ کے لیے باری یا یوں کہیے مساوات کرنا لازم نہیں تھا، گو کہ حضور نے مساوات فرمائی ہے. ہاں دل کا معاملہ حضور نے خود فرما دیا کہ دل پر بندے کا اختیار نہیں، خاص محبت تھی حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ، یہ بھی نوٹ کر لیں اور یہ بھی نوٹ کر لیں، خاص بی بی خدیجہ سے محبت تھی حضور کو، حضور یاد کر کے کبھی روتے ہیں. تو کبھی کسی زوجہ نے کہا آپ تو ان کو بڑھیا کو یاد ہی رکھتے ہیں، یاد ہی رکھتے ہیں. اللہ اکبر، تو حضور نے فرمایا کیوں نہ یاد کروں، جب کسی نے نہیں مانا اس نے میری بات مانی تھی، جب کسی نے ساتھ نہیں دیا اس نے میرا ساتھ دیا تھا، اس کے مال کے ذریعے اللہ نے مجھے تقویت دی تھی، اور خدیجہ سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر، کیوں نہ یاد کروں میں اس کو. اب یہ خاص معاملہ ہے، بی بی عائشہ کا خاص معاملہ، یہ قلب کی بات ہے، لیکن ظاہر کے معاملات میں مساوات امت کے مردوں پر لازم، حضور کے لیے لازم نہیں تھے، مگر حضور نے مساوات فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ترجی ما تشاء منہن وتؤوی الیک ما تشاء، آپ ان ازواج میں سے جس کو چاہیں باری میں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں. ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جسے آپ نے کنارے کر دیا ہو آپ کو اختیار ہے اگر اسے آپ پھر اپنے پاس بلانا چاہیں، فلا جناح علیک، تو آپ پر کچھ مزائقہ نہیں ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ مساوات کی پابندی حضور پر نہیں تھی، لیکن حضور نے مساوات کا معاملہ فرمایا ہے. ذالک ادنا ان تقر اعینہن، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی. ولا یحزننا، او غمگین نہ ہوں گی. ویرضین بما آتیتہن کلہن، او وہ سب اس سے راضی رہیں گی جو کچھ آپ انہیں عطا کریں گے. یعنی یہاں لکھا ہے کہ یہ ازواج حضور کا ان کو وقت دینا اپنا حق نہ سمجھیں، حضور کی عطا سمجھیں، حضور کا انعام سمجھیں اور راضی رہیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور لوگو اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ خوب علم رکھنے والا بڑا حلم والا ہے. یہ چند باتیں آئیں حضور کی خصوصیات کے ذیل میں. پہلی بات کیا تھی؟ ایک وقت تک تعداد کی پابندی نہیں تھی، یہ ایک وقت کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا. دو، مہر کی پابندی لازم نہیں تھی. تین، مساوات کی پابندی لازم نہیں تھی، البتہ حضور نے مساوات بھی فرمائی، مہر بھی تمام ازواج کا ادا کیا. البتہ حضور کی ازواج کی تعداد چار سے زیادہ، یہ اجازت کس نے دی حضور کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس تعلق سے کیونکہ فتنوں کا دور ہے، ہر چیز سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے، ہر تھوڑے عرصے بعد نئی چیز آتی لیکن وہ ہوتی پرانی، پرانے فتنے ہوتے ہیں ہر تھوڑے سے بعد نمایاں ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ذہنوں میں بس رہے یہ اجازت اللہ نے دی اور ان میں کس قدر حکمتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام 8 بیوہ عورتوں سے آپ نے نکاح کیے ہیں، 8 بیوہ عورتوں سے، کواری ام عائشہ رضی اللہ عنہ، उमर कम उसमें हिकमतें थी, बहुत सीखा हुजूर से। तो 8 बेवा औरतों से हुजूर ने निकाह किए। ये औरतें मुख्तलिफ खानदानों की थी, कबाइल की थी। जिस जिस खातून से निकाह हो जाता उस कबीले की मुखालिफत खत्म, उस खानदान की मुखालिफत खत्म। और इसके बड़े दूर रस असरात हुए, मुख्तलिफ कबाइल और इलाकों को इस्लाम के करीब आने का मौका मिला, यह कम अज कम उनकी मुखालिफतें रुक गई। फिर उम्मत की औरतों के लिए नमूना अजवाज मुतहरात के जरिए से पूरा होगा, और हुजूर की प्यारी बेटों के बेटियों के जरिए, बेटे तीनों वापस ले लिए, बेटियां 4 बड़ी हुई ना, उनकी जिंदगियां भी मौजूद हैं। तो उम्मत की औरतों के लिए अजवाज मुतहरात और फिर यकीनन हुजूर की बेटियां, उनके जरिए से नमूना मुकम्मल होगा। इसी तरीके पर उम्मत को बहुत बड़ा इल्मी वरसा जो है और इल्मी तालीमात दीन की, वो अजवाज मुतहरात ने दी है। 2210 अहादीस, कम अज कम 2210 अहादीस हजरत आयशा ने उम्मत को दी। 300 अहादीस उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उम्मत को दी। और दावत शुरू जब हुई तो बीबी खदीजा का माल लगा है, वो जो दावत हुजूर ने की थी खानदान वालों की, तो वो बीबी खदीजा का इतना बड़ा रोल उसमें था। फिर उम्मत की औरतों के निस्वानी मामलात हुजूर की अजवाज के जरिए औरतों के मसाइल उम्मत को जो है वो मुंतकिल हुए हैं। इसी तरीके पर रियासती सतह पर, सियासी सतह पर, माशरती सतह पर इन निकाहों से बड़े फवायद मिले हैं। और कमाल की बात एक हिंदू ने लिखी, जो हिस्टोरियन है, मुअर्रिख है, कहते हैं लोग मोहम्मद साहब के इतने निकाहों से परेशान होते हैं और उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं मैं दंग और हैरान हूं कि मोहम्मद साहब, कहते हैं ना मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद साहब का कमाल यह है, इतने मुख्तलिफ इलाकों की खवातीन, इतनी मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टेटस रखने वाली खवातीन, इतने मुख्तलिफ मिजाज रखने वाली खवातीन सब मोहम्मद साहब के साथ रही हैं और उन सब ने मोहम्मद साहब का साथ दिया है। लोग इस पर एतराज करते हैं, वो कहते हैं ये तो मोजजा है, ये तो मिरिकल है। तो हुजूर की पूरी जिंदगी मोजजाना है कि जिसमें इतनी खवातीन के साथ आपने निभा करके दिखाया, रवैया दिखाया करके, और आपका ये पूरा रवैया और आपका पूरा उस्वा उम्मत को, उम्मत की माओं के जरिए से मुंतकिल हुआ। मैंने बहुत मोटिवेशनल ये पॉजिटिव बात रखी। बाकी जिन लोगों ने रखी हमले किए वो देखें, हुजूर का पहला निकाह किस उम्र में हुआ, 25 बरस। किससे हुआ, अम्मा खदीजा। क्या उम्र थी, 40 बरस। 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी वो अब तक, 2 मरतबा। 25 बरस का नौजवान और 40 बरस की बेवा खातून जो 2 मरतबा बेवा हुई उससे निकाह हो रहा है। और जब तक उनका इंतकाल ना हुआ हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। किया तो बीबी सौदा से किया बेवा, अक्सर निकाह बेवाओं से। एक अम्मा आयशा कवारी ने से हुजूर का निकाह हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इशारतन इतनी बातें काफी हैं। ये बड़ी हिकमतें इन निकाहों में अल्लाह ताला ने रखी हैं। अब एक पाबंदी की बात आ रही है, फरमाया ला यहिलु लकम निसाउ मिन बादु, इसके बाद आपके लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं। अब हुजूर के लिए भी अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी। और ये पता कब हुआ, सुभान अल्लाह, वो आयत तखयीर आई थी ना, हुजूर ने इख्तियार दिया चाहो तो रहो चाहो तो छोड़ दो, सबने कहा आपके साथ रहना, अल्लाह अल्लाह का रसूल आखरा चाहिए। उसके बाद अल्लाह ने पाबंदी लगाई। ये किसकी दिलजोई हो रही है, अजवाज मुतहरात की। अब नो मोर, जो हुजूर के हरम में आ गई अजवाज यही रहेंगी हुजूर की अजवाज, सुभान अल्लाह। वो आयत तखीर के बाद इसका नुजूल, ला यहिलु लकम निसाउ मिन बादु, इसके बाद आपके लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं। वला अन तबद्दल बिहिन मिन अजवाजिन, और ना ये कि आप बदल कर ले आए इनकी जगह दूसरी बीवियां। वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना, अगरचे आपको उनका हुस्न कितना ही भला लगे। अब आप बदल कर नहीं ला सकते, ये नहीं कि इतनी तादाद तो है चले एक को तलाक दे एक और कर ले तादाद वही रहे, ना ना ना, सुनिए अब तलाक देना भी मना कर दिया हुजूर को। अल्लाह अकबर, ये हुजूर का खास मामला है, जहां रियायतें वहां ये पाबंदियां भी। अब ये नहीं कि हुजूर अब आप तलाक नहीं देंगे, ये अजवाज मुतहरात की दिलजोई हो रही है। अल्लाह अल्लाह ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनको कि तुमने मेरे पैगंबर के साथ रहना पसंद किया है इसी फकर की कैफियत के साथ, तो जहां तुम हमेशा पैगंबर के हरम में रहोगी। अब पैगंबर को तलाक देना भी मना कर दिया, अल्लाह अकबर। अब आपके लिए हलाल नहीं कि आप बदल कर ले आए इनकी जगह दूसरी बीवियां। वलौ अअजबा का हुस्नुहुन्ना, अगरचे उनका हुस्न कितना ही भला लगे। बहरहाल एक अट्रैक्शन है عورت کے تعلق سے مرد میں مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ ایک انسٹنکٹ رکھا ہے اور ایک کشش کا پہلو ہے عورت کے حوالے سے اس کے اندر, لیکن بہرحال اب نہیں اللہ کے رسول, اب آپ نے مزید نہیں تبدیل بدلنا معاملے کو, الا ما ملکت یمینک, سوائے اس کنیز کے جو آپ کے ملکیت میں آئے. تو حضور علیہ السلام کے پاس کچھ کنیزیں بھی آئیں, دو کو آپ نے آزاد کیا, بی بی جویریہ اور بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور بی بی صفیہ تو بڑے یہودی خاندان سے تھیں, تو بی بی جویریہ اور بی بی صفیہ کو حضور نے آزاد کر کے اپنے حرم میں لیا, نکاح فرمایا, اور دو کنیزیں بی بی ماریہ اور بی بی ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہما. بی بی ریحانہ اور بی بی ماریہ قبطیہ یہ کنیز کی حیثیت میں حضور کے استفادے میں رہی, اور بی بی جویریہ اور بی بی صفیہ کو حضور نے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لیا. تو یہ کنیزوں کا معاملہ بھی حضور کے حرم میں, اس طرح معاملہ حرم سے مراد اپنے عقد میں لینا یا تعلق قائم کرنا. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے پر نگہبان ہے. یہ چند ہدایات حضور کے تعلق سے ہمارے سامنے آ گئیں. اب بی بی زینب سے جو نکاح ہوا تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم, تو ولیمہ بھی تو ہوتا ہے نا بھائی, اور سنت میں ایک ہی دعوت ہے ولیمے کی, باقی ہم جو کرتے ہیں چھوٹی منگنی, درمیانی منگنی, بڑی منگنی, گرینڈ سلیم منگنی, اور ڈھولکی اور مہندی اور اپٹن اور ناچ, مسکراتے رہیے, اللہ آپ سب کو مسکراتا رکھے. اور جو یہ مصیبت اس معاشرے پر ہم نے ڈالی ہے کہ نکاح آسان نہیں رہا, مشکل ہو گیا, زنا آسان ہو گیا, اب مت مسکرائیے گا, ظلم ہے اس معاشرے کے اوپر. یہ کچھ حرام خوروں کے لیے حرام خوری کی رقم بہانے کا موقع, اور کچھ کا حلال کا بھی ہے تو وہ بھی ان کے چکر میں لگے, حرام خوروں کی طرح وہ بھی پیسہ اڑا رہے ہیں. اور 80% آبادی اس معاشرے کی مصیبت کے اندر ہے کھانے پینے کی, وہ کہاں سے سارے خرچے پورے کرے گی؟ سنت کی طرف آؤ. اور جس امت کو 6.5-7-8 ارب انسانوں کی فکر کرنی, جس امت کو ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہے, جس امت کو کشمیر فلسطین لینا ہے, اس امت کے پاس ان گلچھروں کے لیے پیسہ ہے, فضولیات کے لیے پیسہ ہے, وقت ہے؟ استغفر اللہ, خدا را نکاح کو آسان کریں تاکہ زنا کا راستہ بند ہو. نکاح مشکل ہوا, زنا کا راستہ کھولا. نکاح آسان ہوگا, جوانیاں لٹنے سے بچیں گی اور زنا کے راستے بند ہوں گے, اور عفتیں اور حیا یہ سب محفوظ رہے گی. میری سختی کو معاف کیجئے گا, لیکن جو کچھ ہم حرکتیں دیکھ رہے ہیں, خدا کی قسم دل جو ہے وہ بڑا افسردہ ہوتا ہے اس کے اوپر, رونے کو جی چاہتے, اس کو ماتم کرنے کو جی چاہتے اس کے اوپر. کہاں ہمارا پیسہ, ہمارا وقت, صلاحیتیں برباد ہو رہی فضولیات کے اندر. استغفر اللہ. یہاں بھی ولیمہ ہوا ہے, اور سبحان اللہ پردے کے احکامات آ گئے ہیں. بکری تھی, ذبح ہوئی, کھانا کھلایا گیا ہے, مگر کچھ لوگ جلد آ کر حضور کے حجرے میں بیٹھ گئے اور حضور کو تکلیف ہوئی, اب آئیں تو حضور کو انٹرٹین کرنا پڑ گیا. اللہ تعالیٰ ادب بتا رہا ہے, پیغمبر کے گھر کے ادب بتا رہا ہے, اور یہ آداب حضور کے گھر سے شروع ہوں گے, سارے مسلمان معاشروں کے گھروں میں آنے چاہیے آداب. تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, احکام حضور کے گھر سے شروع ہو کر امت کے گھروں میں منتقل ہونے چاہیے. یہ پس منظر ہے, اور یہیں پر ہی حجاب کا لفظ آ رہا ہے. بعض لوگوں کی آنکھوں پر حجاب, کہتے ہیں حجاب کا حکم قرآن میں نہیں ہے, کہتے ہیں حجاب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, ابھی آ رہا ہے, اسی آیت میں آ رہا ہے, نوٹ کیجئے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا بیوت النبی, نبی علیہ السلام کے گھروں میں داخل نہ ہو, الا ان یؤذن لکم علی سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے, غیر ناظرین انہ, وہ بھی اس طرح کہ اس کے تیار ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو, ولیکن اذا دعیتم فادخلوا, لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر داخل ہو جاؤ, فاذا طعمتم فانتشروا, پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ, ولا مستأنسین لحدیث, اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہو. اب حضور کے گھرانے تو حضور کے حجرے ہیں نا, مسجد نبوی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے, اور کچھ لوگ ذرا جل آ کر بیٹھ گئے, کچھ منافقین بھی ہوں گے ان میں, اور ابھی کھانا تیار بھی نہ ہوا آ کر بیٹھ گئے, حضور کا وقت ضائع ہو رہا ہے. حضور کتنے بڑے مشن پر لگے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی نرمی شفقت کے حضور کچھ نہیں فرماتے, مگر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ جب کھانا تیار ہو جائے, تمہیں بلایا جائے تب آؤ, پہلے سے آ کر مت بیٹھو, اور کھانا کھا لیے تو مہذب انداز سے گھروں کو جاؤ, باتوں میں جی لگا کر بیٹھ کر پیغمبر کا وقت تو ضائع نہ کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم, بے شک تمہارا یہ طرز عمل نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا ہے, تو وہ کہتے ہوئے تمہارا لحاظ کرتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق, اور اللہ حق بات کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا. اللہ دو ٹوک انداز میں پیغمبر کے گھر کا ادب بتا رہا ہے، یہ باتوں میں جی نہ لگاؤ، یہ وقت ضائع نہ کرو، اتنا پہلے سے آ کر مت بیٹھو اور کھانے کے بعد وقت ضائع نہ کرو. پیغمبر اپنی شفقت اور نرمی کی وجہ سے لحاظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دو ٹوک بات بیان کر رہے ہیں، وہ جھجکتا نہیں ہے. یہ ہے جو ادب بتایا جا رہا ہے. اب دیکھیں یہ حضور کے گھر کا ادب ہے، مگر یہ تعلیم امت کو آئے گی. ہمیں دوسروں کے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے، پرائیویسی کا خیال کرنا چاہیے، اور پھر وہ لوگ جو ذرا ذمہ داریوں پر ہوں، دینی اعتبار سے ہوں، دنیاوی اعتبار سے ہوں، جن کے ساتھ مخلوق کا کوئی فائدہ لگا ہوا ہے، انہیں بہت سے ڈیسیشنز لینے، بہت سارے فیصلے کرنے ہیں، بہت سارے امور کو دیکھنا ہے، بے بیک وقت بہت ساری ذمہ داریاں انہوں نے دیکھنی ہیں، تو بھائی ان کے وقت کا خیال رکھنا چاہیے. یہ کیا کہ چھ چھ گھنٹے کے ہمارے کھانے چل رہے ہیں، آٹھ آٹھ گھنٹے کے کھانے چل رہے ہیں، اور گپے لگ رہی ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک بیٹھے ہوئے. بڑا وقت ہے امت کے پاس، امت کے پاس بڑا پیسے ہے، امت کے پاس کہاں برباد کر رہے ہیں ہم. یہ آداب حضور کے گھر سے شروع ہوئے، یہ تعلیم امت کو عطا کی جا رہی ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تمہیں ان ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. کیا لفظ آیا دیکھیں متن میں، کیا لفظ ہے؟ حجاب آ گیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں حجاب کا ذکر قرآن میں نہیں، ترجمہ ہم پردہ کرتے ہیں اس کا، پے عربی میں نہیں ہے، تو پردے کا لفظ قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو، وہ پے عربی میں نہیں ہے نا. پاکستان کو پاکستان اسی لیے عربی میں کہتے ہیں. حجاب کا لفظ ملے گا آپ کو، خمرہن خمار چادر کا ذکر ملے گا، جلابی بہن جلباب چادر بڑی اس کا ذکر ملے گا، بھی آ جائے گا. تو یہ احکام پردے سے متعلق ہی ہیں. تو حجاب کا رس قرآن میں آ گیا. اچھا یہ اول اول خطاب ہو رہا ہے صحابہ سے، اور کس کے بارے میں؟ ازواج مطہرات کے بارے میں. سنیے یہ اول حکم آ رہا ہے صحابہ کرام سے اور ازواج مطہرات کے بارے میں. سنیے وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تمہیں ان ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. کس کے دل؟ صحابہ. کس کے دل؟ ازواج مطہرات. کیا ہے یہ؟ یہ حجاب کا معاملہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر بات ہے. انبیاء کے بعد پاکیزہ ترین جماعت صحابہ، اور عورتوں میں پاکیزہ ترین عورتیں حضور کی ازواج مطہرات. ان سے اوپر کوئی پاک ہوگا؟ انبیاء کے علاوہ بات کریں. اور اللہ ان کو حجاب کا حکم دے کر کہہ رہا ہے اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بڑا اعتماد ہے اپنے گھر والوں پر، ہمیں اپنے گھر کی خواتین پر بڑا اعتماد ہے. بھائی کڑوی بات آگے آ رہی ہے، ہمیں بڑا اعتماد ہے، کوئی ایشو نہیں. اللہ کو نبی کے صحابہ اور نبی کی بیویوں پر اعتماد نہیں ہے کیا؟ استغفر اللہ، جملے کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ. ان سے پاکیزہ کوئی نہیں، ان کے لیے حجاب کا حکم ہو اور ہماری بیٹی اور بہنوں کے لیے نہ ہو، کتنی حماقت کی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو جاؤ پھر نماز تو دل کی نماز ہوتی ہے، گھر میں بیٹھو. زکات تو دل کی زکات ہوتی ہے، کیوں کیلکولیٹ کرتے ہو؟ روزہ بھی دل کا روزہ ہوگا، بھوک پیاس برداشت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تراویح بھی دل کی تراویح ہوگی، جاؤ گھر بیٹھو. پھر ایسے مذاق میں اڑا دیتے شریعت کے احکامات کو. تو ہر چیز دل کی ہوگی تو نماز کی ضرورت نہیں، زکات کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، عمرے کی ضرورت نہیں، تراویح کی ضرورت، سب چھوڑو پھر. نہیں بھائی، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی کتاب میں حکم ہے. اللہ تعالی ہمیں یقین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت اور آئے گی، وہ آیت 59، کچھ باتیں پردے سے متعلق وہاں بھی کریں گے انشاءاللہ. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی ازواج مطہرہ سے کبھی بھی نکاح کرو. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. نبی علیہ السلام کی ازواج سے امت کا نکاح حرام. مائیں ہیں مگر پردے کا حکم، ماؤں کا درجہ ہے مگر پردے کا حکم. نکاح حرام ہے ٹھیک ہے لیکن پردے کا حکم ہے. البتہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں سے تو نکاح صحابہ کے ہوئے ہیں لیکن آپ کی ازواج سے کبھی بھی نکاح نہ کرو. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. ان تبدو شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما, اگر تم کسی شے کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن, ان ازواج مطہرات پر پردہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں, اپنے والدوں سے اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی جیسی عورتوں سے اور نہ اپنی کنیزوں سے. واتقین اللہ, اور اے ازواج مطہرات اللہ کے نا, اے نبی کے ازواج اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ ہر ہر شے پر گواہ ہے. یعنی یہ جو محرم ہے ان کے سامنے زینت کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہاں ازواج مطہرات کا ذکر ہے, پہلے ہم نے کہاں پڑھا, سورہ نور کی آیت 31 میں, یہ ایک لسٹ ہے نا, ان کے سامنے خاتون زینت کا اظہار کر سکتی ہیں. اور نور کی آیت 31 کے ساتھ سورہ نساء کی آیت 23 بھی ملائیں تو وہ محرم حضرات والے لسٹ کا معاملہ مکمل ہوگا. یہ بات سورہ نور کی آیت 31 میں ہم بیان کر چکے ہیں اور آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا جو لوگ بھی نوٹس لے رہے ہیں. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ ہر ہر شے پر گواہ ہے. اب مشہور آیت ہے جس میں درود و سلام کا حکم ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر صلات یعنی درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی ان پر صلات یعنی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, مشہور آیت ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی, یا کچھ لوگوں نے سمجھ لیا یہ ایک مکتب فکر کے لوگوں کا کام ہے, درود پڑھنا سلام پڑھنا. انا للہ و انا الیہ راجعون, ایمان والوں صلات بھیجو سلام بھیجو, یہ کسی ایک مکتب فکر کا مسئلہ نہیں, یہ آپ کا میرا ہم سب کا مسئلہ. اور اس کے ذیل میں فقہا نے مسئلہ لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھنا فرض ہے ایک, پھر جب ہر ہر مرتبہ حضور کا نام مبارک آئے کسی محفل میں تو پہلی مرتبہ پڑھنا لازم ہے اور بار بار آئے تو مستحب ہے. اور بار بار ہم پتہ نہیں کتنی باتیں کرتے, تو حضور کا نام بھی بار بار آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے, اجر و ثواب ہے. تو یہ اللہ کا رحمت بھیجنا کیا ہے, اللہ کا صلات بھیجنا کیا ہے. صلات کا لفظ رحمت کے معنی میں اللہ رحمت نازل فرماتا ہے. ہمارا صلات بھیجنا کیا ہے, اللہم صلی علی محمد, اللہ تو نبی علیہ السلام پر رحمت نازل فرما. سلام تو حضور نے سکھا دیا تھا, التحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکا, یہاں علیکا ہے بھائی, السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ, تو سلام تو حضور نے سکھایا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نام مبارک آئے تو صلات کیسے بھیجیں, یا صلات مطلق کیسے پڑھیں آپ پر, تو اللہ کے نبی نے بخاری شریف کی حدیث سے درود ابراہیمی سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید, اور پھر آگے اللہم بارک. تو یہ درود ابراہیمی حضور نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث میں اور بھی ہمیں الفاظ ملتے ہیں, طویل بھی ہیں مختصر بھی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر ہے, البتہ بعض لوگ بڑی ڈنڈی مارتے ہیں اور اس کو ایسے جلدی سے پڑھتے ہیں کہ بے ادبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے, یہ اچھے بھلے بیان کرنے والے لوگوں کو ہم نے سنا, خطباء کو لوگ سنا, دینداروں کو سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اللہ بھی اس میں تم صحیح نہیں کہہ رہے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وقت لگ گیا, اور اپنے بعض بزرگوں کا ذکر آ جائے, شیخ العرب والعجم شیخ الکل غزالی دورہ اور فلاں زمان پتہ نہیں یہ اور وہ, سمجھ بھی نہ آئے مجھے اور آپ کو. تو اپنے بزرگوں کے لیے القاب اتنے کہ آسمان تک پہنچا دیں, اور رسالت مآب محسن انسانیت سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے, صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بے ادبی ہے, گستاخی میں تو سمجھتا ہوں, یہ بچنا چاہیے اس سے. اچھا, اب بہت ساری احادیث ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. کتنی مرتبہ؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ بھیجے اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. پھر حضور نے فرمایا بڑا کنجوس اور بخیر وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام مبارک آئے اور وہ مجھ پر صلات یعنی درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا بخیل ہے. اور وہ حدیث جو رمضان شریف میں بھی بیان ہوتی ہے ممبر کی سیڑھی والی, اور حضور نے فرمایا آمین, تو جبریل علیہ السلام نے یہ بدعا بھی کی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ صلات یعنی درود نہ بھیجے. حضور نے فرمایا آمین, وہ تباہ و برباد ہو جائے. اللہ اکبر. پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی لٹکی رہتی ہے جب تک دعا کے شروع اور آخر میں تم درود نہ بھیجو صلات نہ بھیجو. کیونکہ جب درود بھیجیں گے حضور پر تو شروع میں بھی رحمت, آخر میں درود پڑھیں گے آخر میں بھی رحمت, تو اوپننگ رحمت کلوزنگ رحمت اور درمیان میں بھی رحمت کے طفیل دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. اور جو ٹاپ آف دا لسٹ ایک حدیث ہے, سبحان اللہ, ایک صحابی رس کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کتنا درود آپ پر پڑھوں, میں دعائیں کرتا ہوں میں کتنا درود پڑھوں, تو میں اگر ایک تہائی حصہ دعا پر درود پر لگا دوں. حضور نے فرمایا اچھی بات ہے. اچھا یا رسول اللہ میں آدھا یا دو تہائی حصہ لگا دوں درود پر تو بہت اچھی بات ہے. یا رسول اللہ میں دعا میں صرف درود ہی درود پڑھوں, تو حضور نے فرمایا اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا, اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا. تو بھائی یہ بھی اپنے معمول میں صرف درود پڑھیں صرف درود پڑھیں صرف درود پڑھیں تو حضور فرماتے اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا. اور جمعے کی شب اور جمعہ کا دن جب بھی آئے جمعے کی شب جمعے کے دن کثرت سے درود کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آخری بات دل کی یہ ہے, دل سے سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جو ہم پر احسانات ہیں ہم کچھ کر سکتے, ہم کیا چکائیں گے؟ تو اللہ تو نے اپنے پیغمبر کو بھیجا, تو نے ان کو خاتم الانبیاء بنایا, تو نے امام الانبیاء بنایا, تو ہی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما, ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہم پیش کر سکیں. ہاں ہم نے محبت کرنی ہے حضور سے, اطاعت کرنی ہے حضور کی, اتباع کرنی ہے حضور کی, تھامنا ہے حضور کے دین کو, اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں, مگر ہم حضور کو کچھ دے سکیں ہمارے پاس نہیں. اللہ تو رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو یہ ہے مشہور آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر صلات یعنی درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والا تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور اس اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. حضور کی شان میں بے ادبی تو یہ تو اذیت ہے نا, حضور کی نافرمانی یہ اذیت ہے, اللہ کے احکامات کو توڑنا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ایزا کا معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے جب یہ مقام آئے گا تو کچھ احادیث پیش کرنا پڑتی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے. کیسے بھلا؟ جب بندہ کہتا ہے زمانہ ایسا یہ ہو گیا اور میرے ساتھ وہ ہو گیا, اللہ فرماتا ہے انا الدہر, میں زمانہ ہوں. ہاں اللہ فرماتا ہے میں زمانہ ہوں, یہ جو کچھ وارد ہو رہا ہے میرے حکم سے اور بندہ گستاخیاں کرتے ہوئے مجھے برا کہتا ہے, یہ ہے اللہ کو اذیت پہنچانا. اللہ محفوظ رکھے. فرمایا جو اللہ آگے فرمایا ان الذين يؤذون الله ورسوله, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے ہیں, لعنهم الله في الدنيا والآخرة, اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے, واعد لهم عذابا مهينا, اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا, اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ قصور کیا ہو, فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, تو یقیناً انہوں نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا. یا یہ ہے جو ایمان والوں کو ایزا پہنچائیں اور ایمان والوں پر تہمت لگائیں جیسے کہ منافقین, ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہتان اور واضح گناہ کا انہوں نے بوجھ اٹھایا. اب آیت نمبر 59 ہے, وہ جو پردے سے متعلق احکامات کے ذیل میں اس سورت کی آخری آیت, آیت نمبر 59. یا ایوہ النبی, اے نبی علیہ السلام, قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیں اور اپنی صاحبزادیوں سے فرما دیں اور مؤمنوں کی عورتوں سے یعنی مسلمان عورتوں سے فرما دیں, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں. کس سے فرما دے؟ اپنی بیویوں سے. کس سے فرما دے؟ اپنی بیٹیوں سے. تو بیٹیاں چار حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور عربی میں جمع پلورل جو آتا ہے وہ کم سے کم تین کے لیے آتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہی بیٹی حضور کی تھی, بات درست نہیں, چار بیٹیاں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور بناتی کا اپنی بیٹیوں سے کم جمع کا صیغہ عربی میں تین کے لیے آتا ہے, تو یہ چار بیٹیاں حضور کی. اور ایمان والوں کی عورتوں سے بھی فرما دیجئے. تو یہ آیت بتا رہی ہے یہ جو احکامات پردے سے متعلق آ رہے ہیں یہ صرف حضور کے گھرانے کے لیے نہیں ہیں, یہ امت کی عورتوں کے لیے بھی ہیں. کیا فرما دیجئے, یدنین علیہن من جنابیبہن, کہ وہ اپنی چادروں بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں. ہمیں معروف انداز سے پتہ ہے کہ گھونگٹ نکالنا کسے کہتے ہیں, تو چہرے کو چھپانا چاہے وہ گھونگٹ کی شکل ہو یا آج کل وہ نقاب کی شکل ہوتی ہے, اس کی طرف اشارہ. اب جلباب, یہ ہے جلابیب, جلابیب جمع ہے جلباب کی. سورہ نور میں ہم نے گھر کے اندر کے پردے کو سمجھا تھا, وہاں خمر ہننا تھا, خمر جمع خمار کی, خمار اوڑھنی, چادر دوپٹہ, لیکن سی تھرو نہیں, مناسب موٹا دوپٹہ اس کی بات ہو رہی ہے, چادر جو سر پہ ڈالی جائے اور سر پر ڈال کر سینے پر ڈال لی جائے, وہ ہے خمار اوڑھنی. وہ سورہ نور آیت 31 گھر کے اندر کے پردے کے لیے محرم کے سامنے یہ کفایت کر جائے گا, لباس اور یہ خمار کی اوڑھنی. جلابیب جلباب کی جمع ہے, جلباب ہے ایسی بڑی چادر جو پورے جسم کو چھپا لے, بس آنکھ کھلی رہ جائے. اور صحابہ نے حضور سے سیکھ کر اپنے شاگردوں کو یہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا بھی ہے. تو جلباب جس کی جمع جلابی بڑی چادر, ایسے کہ پورے جسم کو چھپا لیا جائے. اور ایک عورت کا اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے, کندھے سے یا سر سے؟ سر سے نا. تو اوپر سے ڈالنے کا مطلب کیا ہے, گھونگٹ کی شکل ہوگی تو چہرہ بھی چھپے گا, چاہے وہ گھونگٹ کی شکل میں ہو یا وہ نقاب کی شکل میں ہو جائے, واٹ ایور اٹ مے بی. تو امت کی بڑی تعداد اکثریت علماء کی اس بات کی قائل ہے خاتون گھر سے باہر نکلے تو اسے چہرے کو بھی چھپانا چاہیے. ہم بھی اسی رائے کے قائل ہیں, اسی پر عمل درآمد کرواتے ہیں اپنے گھر میں بھی اور اسی کی دعوت دیتے ہیں. کھلے دل سے اس بات کو ماننا چاہیے, اور دلائل کے انبار آپ کو تفاسیر میں مل جائیں گے, اور ان دلائل کا ایک خلاصہ بہت عمدہ کتاب ہے ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب نے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اس کو مرتب کیا, چہرے کا پردہ. یہ کتاب ہے انجمن خدام القرآن سین قرآن اکیڈمی سے پبلش ہوئی, ہماری ویب سائٹس پر بھی ہے, بک شاپس پر بھی مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں وہ تمام آیات جو قرآن پاک کی ان کی تشریح, پھر اس کے ذیل میں احادیث مبارکہ, پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جامع خطاب ہے شرعی پردہ قرآن و حدیث کی روشنی میں, وہ بھی اس میں آپ کو ملے گا. پھر امت کے مفسرین کی تفاسیر, ان کی آرا بھی ملیں گی, کچھ اعتراضات کے جوابات بھی ملیں گے, اور بہت کچھ اور آرٹیکلز آپ کو اس کتاب میں ملیں گے. چہرے کا پردہ وہ پڑھنے کے لائق ہے. ماضی میں کتاب تھی مولانا مودودی علیہ رحمہ کی, پڑھنے کے لائق ہے پردہ, بس ٹائٹل ہے پردہ. وہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے گھرانوں میں ہو, اور یہ کتاب بہت عمدہ ہے چہرے کے پردے کے تعلق سے. چہرے کا پردہ انجینئر نوید احمد صاحب نے اس کو کمپائل کیا. ہاں, امت میں سے ایک رائے یہ رہی ہے کہ بھائی عورت کا چہرے کو چھپانا فرض نہیں ہے اس پر, ہم اس رائے کا احترام کرتے ہیں. البتہ فتنوں کا بھی دور ہے اور امت کی ماؤں نے چہرے کو چھپایا, دلائل بھی اس کے تعلق سے موجود ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ امت کی عورتیں چہرے کو بھی چھپانے کا اہتمام کریں. مثلا ماضی قریب میں شیخ البانی مرحوم گزرے, بڑے محدث تھے, ہمارے اہل الحدیث حضرات زیادہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. شیخ البانی کی کتاب حجاب المرأة, عورت کا حجاب کیا ہے, شیخ البانی خود چہرے کے پردے کے قائل نہیں تھے, مگر اس میں انہوں نے دلائل بھی لکھے اور کہا میری بیوی بھی چہرے کا پردہ کرتی ہے اور میں توقع کرتا ہوں میری بیٹیاں بھی چہرے کا پردہ کریں گی. تو شیخ البانی کو بعض لوگ کوٹ کرتے ہیں, ان کی اپنی رائے بھی یہ ہے, ان کی کتاب ہے حجاب المرأة, ایسے بہت سارے اور دلائل بھی. تو ایک طبقہ ہماری امت میں یعنی علماء کا ہے جو چہرے کے پردے کو فرض نہیں کہتا, مگر وہ بھی کہتے ہیں فتنے سے بچنے کے لیے یہ بھی کرنا چاہیے. تو بہرحال اس کے ہم قائل ہیں, اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں. ہماری مجلسوں میں حضرات بھی آتے ہیں, خواتین بھی آتی ہیں, اور ایسی خواتین بھی جو ابھی پردے کے اعتبار سے ذرا محنت کر رہی ہیں ماشاءاللہ, ابھی کمی ہے. تو میں دل سے, کھلے دل سے ان کو دعوت دوں, اگر آج یہ قرآن سن کر, سورہ نور اور سورہ احزاب سن کر کوئی دل میں داعیہ پیدا ہوا ہے, ابھی اللہ سے مانگے. اگر دوپٹہ نہیں سر پہ, دوپٹہ لینا شروع کر دو. اگر وہ لٹکا ہوا تو سر پہ ڈال لو, اللہ کی بندیوں آگے تو بڑھو. اور اگر دوپٹہ باریک ہے تو مناسب دوپٹہ کر لو, اوڑھنی لینا شروع کر دو. پھر دائیں بائیں تم دیکھو تو اللہ کی بندیاں تمہیں نظر آئیں گی جو پورا حجاب کر کے نکلتی ہیں گھروں سے. तो जो आज बहन बेटी इसको मुश्किल आ रही है, हम दुआ करें अल्लाह आसानी करे उसके लिए। एकदम नहीं होता, मानते हैं इस चीज को। इट टेक्स टाइम बट दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। कदर की रात है, कुरान सामने है, माहौल बना हुआ है, मांगो अल्लाह ताला से। और मैंने पहले भी जिक्र किया, इन्हीं महफिलों से औरतें गई, हम जानते हैं, हमें घर वालों ने बताया, पर्दा करके औरतें गई हैं, और किस किस प्रोफेशन से वो मैं नहीं बता सकता आपको। मैं आ गई किसी तरह अल्लाह की बंदी कुरान की महफिलों में, अल्लाह ने उनको बीबी आयशा का रिवाज अता कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। कमी है, एतराफ कर ले, जरा मुश्किल आ रही है, अल्लाह ताला से मांग लें, इनकार ना करें, माने अल्लाह के अहकामात हैं। और ये मर्दों ने अमल करवाना है, ये मर्दों ने अमल करवाना है, सुनाए कुरान, लाए कुरान की महफिलों के अंदर, और इस दज्जाली तहजीब का हमने मुकाबला करना है। इस दज्जाली तहजीब को तमाचा हमारी औरतों ने मारना है, ये पर्दा इख्तियार करके। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ये है युदनीन अलैहिन्न मिन जनाबीबिहिन्ना, कि वो अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर से लटका लें। ये चेहरे के पर्दे की तरफ इशारा, हम उसके कायल हैं, इसी की दावत देंगे, इसी के दलाइल भी हैं। अलबत्ता दूसरी राय का हम एहतराम करेंगे, मगर दूसरी राय देने वाले जो उलमाए कराम हैं, मुस्तनद उलमा उम्मत के, वो भी कहते हैं कि बेहतर है फितने का मामला औरत चेहरे को छुपाया ही करे, और हम इसी को प्रमोट करते हैं। ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين, ये पर्दा करना इस बात के ज्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाए कि वो शरीफ औरतें हैं, तो उन्हें सताया ना जाए। ये अलामत है कि शरीफ जादियां हैं, दे कैन नॉट बी प्लेड विथ, इनके साथ कुछ और नहीं किया जा सकता। वरना देखिए, अमल इजहार कर देता है, पीछे नीयत क्या है। दावत देकर निकलने वाली खवातीन, बनठन कर निकलने वाली खवातीन, सज धज कर निकलने वाली खवातीन, और चाहत के कोई लोग हमें देखें, तो फिर तो लोगों के दिलों में बुरे ख्याल आएंगे ना। इट्स वेरी सिंपल। सेब का छिलका हटा के यूं रखोगे तो मक्खियां आकर बैठेंगी ना। जब तक वो प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन की वजह से वो फ्रेश है, छिलका हटा तो आके मक्खियां बैठेंगी। यू गॉट द पॉइंट? इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। ना दो ना नजारे दुनिया को। तुम मोहम्मद की बेटियां हो, तुम आयशा की बेटियां हो, तुम खदीजा की बेटियां हो, तुमने हया का पहकर बनना है। उम्मत की बेटियों के लिए हम कह रहे हैं, तुम्हें हया का पहकर बनना है, तुमने इस दज्जाली तहजीब के ऊपर थप्पड़ लगाना है। हां, वो सरमायादार जो औरत को फैशन के नाम पर बाहर लाकर अरबों खरबों कमाना चाहता है, हां तुम हिजाब इख्तियार करके उसकी इंडस्ट्री पर लात मारती हो, इसलिए उसको तुम्हारा पर्दा बुरा लगता है, लेकिन रब को तुम्हारा पर्दा बड़ा प्यारा लगता है। और रब ने जन्नती औरतों की क्या सिफत बयान की? नीची निगाहें रखने वाली, यहां पोशीदा हूरू मकसूरातुन फिल खियाम, वो खेमों के अंदर होंगी। ये मुसलमान औरत का जेवर है, मर्दों ने भी पाबंदी करानी है और मुसलमान औरतों ने पाबंदी करनी है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين, ये इस बात के ज्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाए कि वो शरीफ औरतें हैं, तो उन्हें सताया ना जाए। وكان الله غفور رحيما, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض, और अगर मुनाफिक बाज ना आए, और वो लोग जिनके दिलों में शक की बीमारी है, वल मुरजिफून फिल मदीनती, और मदीने में अफवाहें फैलाने वाले, लनुग्रियन्नका बिहिम थुम्म ला युजावीरूनका फीहा इल्ला कलीला, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर इन लोगों पर मुसल्लत कर देंगे, फिर वो आपके साथ इस शहर मदीना में थोड़े ही दिन रह पाएंगे। ये मुनाफिकीन के लिए सख्त डरावा आया है। ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا, इस हाल में ये लानत किए हुए होंगे, जहां कहीं ये पाए जाएं पकड़ लिए जाएं और बुरी तरह टुकड़े टुकड़े करके कत्ल कर दिए जाएं। अल्लाह अकबर, ये बड़ा भारी डरावा आया। बाज आ गए मुनाफिकीन, और इनसे किसी जंग की नौबत पेश नहीं आई। सुन्नत अल्लाह फिल लदी, अच्छा ये भी मामला था कि ये मुनाफिकीन वगैरह मुसलमान औरतों को परेशान भी किया करते थे और उनकी इज्जत को जो है वो तार तार करने की कोशिशें करते थे, इसलिए सख्त बातें बयान की गई। तो बाज आए, इनके खिलाफ किसी इकदाम की नौबत पेश नहीं आई। सुन्नत अल्लाह फिल लदीन खलौ मिन कबल, यही अल्लाह की सुन्नत रही है उनके बारे में जो पहले गुजर चुके हैं। वलन तजीद अली सुन्नत अल्लाह तब्दीला, और आप अल्लाह ताला की सुन्नत में हरगिज कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ آپ فرما دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی ہو. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجیدون ولی یوم ولا نصیرا نہ وہ کوئی حمایت کرنے والا پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار جس دن مجرموں کے چہرے دوزخ کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. استغفر اللہ یہ بہت سخت بیان ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے. کباب فرائی کرتے نا ایک سائڈ تپاتے ہیں اس کو پھر دوسری سائڈ تپاتے ہیں خوب اس کو تپاتے ہیں نا جن کے چہرے ایک سائڈ دوسری سائڈ ایک سائڈ دوسری سائڈ مستقل جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے. اللہم اجرنا من النار یہ نو یہ جو اٹس ناٹ جوک یہ اللہ کا سچا کلام ہے. اللہ نے ڈرایا ہمیں اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. یوم تقلب وجوہہم فی النار جس دن مجرموں کے چہرے دوزخ کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یقولون وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سردار اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. یہ اندھے بن کر پیروی کرتے رہے گمراہ لوگوں کی اب حسرتیں قیامت کے دن. ربنا آتہم ضعفین من العذاب اے ہمارے رب انہیں آگ کا دگنا عذاب دے. ولعنہم لعنا کبیرا اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج. بار بار یہ موضوع آ چکا کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا. یہ چھوٹے بڑوں کا مکالمہ آئندہ بھی ہم پڑھیں گے. آخری رکوع ہے انشاءاللہ سورہ عذاب کا مکمل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی. فبرأہ اللہ مما قالوا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے کہا تھا. وکان عند اللہ وجیہا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی ایک انفرادی سطح کا معاملہ بھی تھا. موسیٰ علیہ السلام غسل کرتے ہوئے بہت زیادہ ستر کو چھپانے کا جسم کو چھپانے کا اہتمام فرماتے تھے تو لوگوں نے کہا اچھا کوئی عیب ہے نا اس لیے اتنا پردہ کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون تو ایک حدیث میں تفصیل ہے کوئی معاملہ اللہ نے ایسے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری قرار دیا. یہ الزام جھوٹا اور غلط تھا لوگوں کا ایک بار. اور ایک ایذا قوم نے پہنچائی ہے دین کی جد و جہد کے دوران. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں جب قتال کا تقاضا آیا فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون اے موسیٰ آپ جائیے آپ کا رب جا کے قتال کیجئے ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. یہ ہے امت کی سطح پر پیغمبر کو ایذا پہنچانا. ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے پیغمبر کو ایذا نہ تم ایسے نہ ہو جانا جیسے کہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی. آج اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشن ہمارے کاندھوں پر ہے. دین کی دعوت دین کی نفاذ کے جد و جہد کی محنت ہمارے کاندھوں پر ہے. اس کام میں ہمیں کمی نہیں کرنی. حضور کو ایذا نہیں پہنچانی. ہاں ہمارے درود حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں نا تو ہمارے اعمال بھی حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں. بتائیے ہم حضور کو اذیت تو نہیں پہنچا رہے آج دین کو فراموش کر کے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. وکان عند اللہ وجیہا اور وہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے علیہ السلام. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا اور بات کہو بالکل سیدھی اور سچی. یہ آیت اور اگلی آیت یہ بھی نکاح کے خطبے میں اللہ کے نبی تلاوت فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. چار آیات ہیں اکثر خطبات و خطبہ نکاح میں حضور تلاوت فرماتے. آل عمران کی آیت 102 ہے اور سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے اور یہ احزاب کی 70 اور 71 ہے. تقویٰ کا ذکر تمام مقامات پر ہے. یہاں بھی تقویٰ کا ذکر ہے. اللہ سے ڈرو نافرمانی سے بچو زبان درست استعمال کرو. حدیث میں کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جو شے جہنم میں لے جانے والی ہے وہ زبان کی کھیتیاں زبان کا غلط استعمال ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والا ہے. یہ ہے بخاری یہ ہے ترمذی شریف میں. اگلی حدیث ہم سب کو بچپن سے یاد ہے تو مجھے دو باتوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو حضور فرماتے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. گھر میں بھی جھگڑے زبان کے غلط استعمال سے شروع ہوتے ہیں. گھر ہو کاروبار ہو دوستیاں ہو رشتہ داریاں ہوں, یہ ٹوٹتے ہیں رشتے کیوں؟ زبان کے غلط استعمال سے. فرمایا وقولوا قولا سدیدا, اور بالکل سیدھی سچی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تمہارے لیے. زبان کنٹرول میں رکھو, اعمال کی اصلاح ہوتی رہے گی, ورنہ زبان کی کھیتیاں یعنی زبان درازیاں یہ بڑی بڑی نیکیوں کو برباد کر دیں گی. تو زبان کنٹرول میں رکھو, حفاظت کرو, اللہ اعمال کی اصلاح فرمائے گا, تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا تو یقیناً اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کی. آج ہم سکسیس اسٹوریز پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, کیس اسٹڈیز پڑھاتے ہیں, سکسیس اسٹوریز پڑھاتے ہیں. وہ اللہ کے بندو, یہ تو قبر سے اوپر اوپر کا مسئلہ ہے. قبر میں اور کل حشر میں کون سی سکسیس اللہ کے نزدیک سکسیس ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت دے کر آئے گا نا, وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا. اس معیار کے مطابق اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت یہ ہے مشکلات القرآن میں سے, یعنی ایک اور مشکل مقام نسبتاً. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض, بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا, والجبال اور پہاڑوں پر, فابین ان یحملنها, تو انہوں نے اس ذمہ داری کے اٹھانے سے انکار کر دیا, واشفقنا منها, اور اس سے ڈر گئے, وحملها الانسان, اور انسان نے اسے اٹھا لیا, انه کان ظلوما جهولا, بے شک وہ بڑا ظالم بڑا نادان ہے. اللہ اکبر. اب یہ امانت کیا ہے؟ یہ ہے مشکلات القرآن. ذرا مشکل پیش آئی, تین باتیں مفسرین بیان کرتے ہیں, خلافت کی امانت, یا روح کی امانت, یا وحی کی امانت اور ذمہ داری. اچھا, تینوں باتوں میں ایک ربط ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے, ورنہ یہ تین باتیں بیان ہوئیں, خلافت یا روح یا وحی. کیسے اللہ نے آسمان و زمین پر پیش کیا پہاڑوں کو, یہ بھی متشابہات میں سے ہم سمجھ نہیں سکتے, لیکن ان تینوں باتوں کا یہ ریکنسائل کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح میں سے کچھ پھونکا, پھر سجدہ کرایا, پھر خلافت دی اور وحی دے کر بھیجا, مسئلہ حل ہو گیا. تو روح کی ذمہ داری کہیں, خلافت کی ذمہ داری کہیں, وحی کی ذمہ داری کہیں, ایک ہی بات ہے. خلافت کی ذمہ داری انسان کو دی گئی ہے روح کے پھونکے جانے کے بعد, اور زمین کا نظام چلانا کیسے ہے, خلافت کا نظام چلانا کیسے ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی ہے. تو وحی کہہ لیں, روح کہہ لیں, خلافت کہہ لیں, بات جڑ جاتی ہے. تو یہ حضرت انسان نے لے لی ذمہ داری, اب ہم کہیں کہ اللہ نے دے دی ہے. پھر جو یہ کہا گیا انہ کانا ظلوما جہولا, بڑا ظالم بڑا نادان, اگر وہ روح کے تقاضے پورے نہ کرے, اگر وہ وحی کو فراموش کر دے, اگر وہ خلافت والی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش نہ کرے, تو ظالم اور جاہل یعنی نادان ہے. اگر وحی کو فراموش کرے, روح کو فراموش کرے, خلافت کی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش نہ کرے, تو ہاں اب وہ بڑا ظالم اور نادان ہوگا. تو بٹ نیچرل, اب یقیناً کچھ ادا کریں گے ذمہ داری, کچھ ادا نہیں کریں گے. تو آخری آیت میں تین گروہوں کا ذکر اس تسلسل میں ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات, تاکہ اللہ منافق مرد اور منافق عورتوں کو عذاب دے, اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو بھی عذاب دے. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات, اور اللہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے. تو جو وحی قبول کریں, روح کے تقاضوں پر عمل کریں, خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں, ان پر اللہ کے نظر کرم, وہ صاحب ایمان. اور جو وحی کا انکار, روح کا انکار, خلافت کی ذمہ داری سے فرار اختیار کریں, کفر شرک والے یا منافقین جو فرار اختیار کریں, ان کے لیے عذاب کا معاملہ. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات, اور اللہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے, نظر کرم ان پر فرمائے. وکان اللہ غفور رحیما, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ ہم سب پر رحمت نازل فرمائے. قدر کی رات تلاش کر رہے ہیں, 23ویں شب بھی ہے. اللہم انک عفوون کریم تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے, کرم فرمانے والا ہے, معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.